ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا لوڈیم سے حاضری ہوئی ہے، اور الحمدللہ اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں۔ آج ہم ایک اسلامی بھائی کے گھر پر ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جو فضائل ہیں، یہ بے حد و بے شمار ہیں، لہذا درود پاک ایک فضیلت بیان کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے اس سلسلے میں قرآن کریم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کلام پاک کی برکتیں اور اس میں جو ٹاپکس اور جو مضامین ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ساج اسلام بھائی بیٹھے ہیں الحمدللہ، میں ایک تو ایسے ہیں جو پروپر اردو سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ 19-20 کا بھی ہے مسئلہ۔ البتہ جب باہر کا سفر ہوتا ہے تو باہر کے سفر میں ایک بڑا عجیب منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد وہ ملتی ہے کہ جنہیں واقعی قرآن کریم نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، بلکہ اس طرح کے سوالات بھی آ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جہاں میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں، یہاں پر پاکستانیوں سے زیادہ انڈین میجورٹی ہے، ایم آئی رائٹ اور رونگ؟ انڈین میجورٹی دیا رہا، تو انڈین میجورٹی ہے، اور دو دو سال سے، تین تین سال سے یہ انڈین آباد ہیں، اور کئی مسلم فیملیز یہاں پر آباد ہیں، اور ان کے باپ دادا پرانے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کسی نہ کسی وجہ سے پہنچے، اور آج ان کی یہاں نسلوں کو 200-300 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک یہاں پر، پھر دوسرا ہی کہ ایک انگلش کلچر ہے، اسلامی ملک نہیں ہے یہ، جبکہ یہاں پر آزادی ہے، آپ مسجد بنا سکتے ہیں، آوت اسلامی کے یہاں پر فیضان مدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، اور الحمدللہ اسلامی بھائی مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، درس بھی ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو یوں اوور آل مدنی کام بھی ہے، اور الحمدللہ ایک ترکیب ہے۔ بٹ بیسیکلی یہ نان مسلم کنٹری ہے، اور اب دعوت اسلامی کو جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی کی کچھ نہ کچھ اس طرح کی مصروفیات ہیں، جن میں قرآن کریم دروس کروانے کا سلسلہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان بھی الحمدللہ یہاں پر قائم کیے جا رہے ہیں، اور اسلامی بھائی پڑھاتے بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب مدرسۃ المدینہ بالغان ہی نہیں ہے تو اب علم دین سیکھنے والے کتنے، تو جب علم دین سیکھنے والے بھی کم، تو ان صورتحال کے اندر اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہاں نمازوں کا اور تلاوت کا کیا لوگ. اب سفر میں ایک جگہ جانا ہوا تو پھر عشاء کا وقت بھی ہوا, پھر سب نے عشاء کی نماز بھی ادا کی, پھر عشاء کی نماز جماعت سے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز بھی ادا کی. اب عشاء کی نماز کے بعد جو سنت وتر وغیرہ جب ہم نے ادا کی تو دونوں ہر طرف کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی نمازیں پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. اب نماز جو ہمارے آگے پڑھ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ نظر بھی آ جاتا ہے, تو بڑے مطلب کہ عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اب یا تو چونکہ ہم اتنا زیادہ, میرا اپنا پرسنلی کہہ رہا ہوں, چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ مطلب آنا جانا نہیں ہے اور اتنا زیادہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ترکیبیں نہیں ہوتی, فیضان مدینہ میں ہوتے اور وہاں ایک مخصوص تعداد آتی ہے ملتی ہے, لیکن جب پاکستان کے باہر نکلتے ہیں اور وہاں نکلنے کے بعد جب ایک عوام کے اندر جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نمازیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت, تو اس سے کافی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ لوگ دین سے کتنے دور ہیں. یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز درست نہیں پڑھ رہے. اور یہ جو میرا ٹاپک ہے, یہ ٹاپک ڈیفینیٹلی یہ صرف اور صرف یہاں کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول و مسلمانوں کو یہ ٹاپک سوٹ کرے, مطلب میچ کرے گا, کہ اگر یوں دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر یہ کمی ہے. تو نماز کی جہاں کمی ہے, نماز پڑھنے نہیں آ رہی, تو غور کرے کہ ان کو قرآن پڑھنے کیسے آ رہا ہو. یعنی ایک تعداد ایسی ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد ہو. ایک کال آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر ہم قرآن کریم کو گجراتی یا ہندی زبان میں پڑھ لیا کریں, یعنی عربی نہیں پڑھ سکتے. وہ بنگلہ دیش میں بھی یہ پرابلم ہے. اب آپ دیکھیں انڈیا پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں آلموسٹ 20 کروڑ کے آس پاس آبادی بتائی جاتی ہے. اگر ہم ہند کی طرف جاتے ہیں تو ہند میں کم ہو اس سے زیادہ 30 کروڑ یا اس سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی بینگلور سے آپ کا تعلق ہے. اتنی مسلمانوں کی آبادی شاید ہند میں اپروکسیمیٹلی بتائی جاتی ہے, ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو, تو لیکن بتائی جاتی ہے کم و بیش. تو اب یہ تعداد وہاں بتائی جاتی ہے. اچھا بنگلہ دیش چلے تو تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ کی تعداد بنگلہ دیش میں بتائی جاتی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ چاہے 70-80 کروڑ تو یہی ادھر ہو جاتے ہیں, اور پھر تھوڑا اوپر نیچے ہو تو 1 ارب ہونے میں دیر نہیں لگے گی. پھر کتنے لاکھوں کروڑوں انہی ممالک سے وابستہ عاشقان رسول ملک سے باہر ہوتے ہیں. تو دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2.5 ارب اتنی بتائی جا رہی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور فیکٹس اینڈ فگر, تو اللہ کہے کہ ہمیں درست طور پر پتہ چلیں. لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو صرف اس ریجن کے اندر جاتے ہیں. اچھا ہم جرمنی کی طرف جاتے ہیں, جرمنی میں 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں. فرانس میں جاتے ہیں تو وہاں 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان فرانس میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح اگر یو کے میں جاتے ہیں تو یو کے اندر 22 لاکھ سے زیادہ 50 لاکھ 50 لاکھ ان 22 لاکھ. جرمنی مور دین 50 لاکھ, فرانس مور دین 50 لاکھ, اینڈ یو کے مور دین 22 لاکھ. سو اگر ہم اس طرح دیکھیں دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد کو, تو میرا چونکہ یورپ کے ان جرمنی میں فرانس میں اس ملکوں میں بھی جانا ہوا ہے, یو کے میں بھی جانا ہوا ہے, مے بی کہ یو کے ناظرین شاید دیکھ اور سن رہے ہوں, اور پاکستان کے کئی شہروں میں سفر رہا ہے, شاید کہہ سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں تنظیمی طور پر جانے کے علاوہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں اور صوبوں میں سفر رہا ہے, ہند کا سفر رہا ہے, بنگلہ دیش کا سفر رہا ہے. تو ان تمام سفروں میں اگر دیکھیں تو قرآن کریم کو بچپن سے سیکھنے والوں کی تعداد کتنی, اس پہلا سوال. کہ ہمارے اس پورے ریجن کی اگر بات کریں جس کی میں کوانٹیٹی اگر میں بات کروں تو یہ 1 ارب سے زیادہ کی اگر تعداد نکل جاتی ہے, تو آپ بتائیں کہ اس میں قرآن کریم دروس سیکھنے والوں کی تعداد کتنی, کتنے ہیں ان میں جنہوں نے بچپن سے قرآن کریم کو دروس سیکھا. اس میں میل اور فیمیل, مرد اور عورت دونوں کا ہم ڈفرینٹ اگر بات کریں تو اسلامی بہنوں کی تعداد تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ہے, تو ان کی تعداد کیا ہوگی. تو ان ممالک کا جب سفر کرتے ہیں تو واقعیتاً ایک چیز بڑی فیل کرتی ہے, اور وہ ہے قرآن کریم کی کا درست نہ پڑھنا. اچھا اس میں پرابلم یہ کہ قرآن کریم درست پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. آپ کے یہاں بھی کیا پوزیشن ہے؟ قرآن کریم شروع سے پڑھنے کا سلسلہ مسلمانوں میں کتنا ہے؟ میری سمجھتا کہ مسلمانوں میں قرآن کریم درست پڑھنے کا زیادہ سلسلہ ان ساؤتھ افریقہ نہیں نہیں ہوگا. آپ بھی بہت سالوں سے یہاں ہیں. امیر الدین آپ کی تو بون بھی یہی ہے شاید. شاہد بھائی واٹس یور اوپینین اباؤٹ دا لرننگ قرآن؟ لرن قرآن لرننگ ویری فیو ویری فیو. بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم کو درست پڑھنے اور سیکھنے کی پوزیشن میں آتے. تو ایسی سچویشن کا ذرا بتائیے کہ قرآن کریم درست پڑھنا ہی نہیں آتا. قرآن کریم درست پڑھیں گے نہیں تو درست سیکھیں گے کیسے؟ سیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے نہیں تو عمل کریں گے کیسے؟ تو میرے رب کے اس کلام کو اللہ کریم ہمیں درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدا میری یہی آپ سے عرض ہے. تمام دنیا بھر میں دیکھنے سننے والے مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے، برائے کرم قرآن کریم کو درست پڑھنے کے لیے اپنے یہاں کو سسٹم ایکٹیویٹ کریں. عام طور پر اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان کا جیسے کہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ رابطہ بھی کریں تاکہ درست قرآن سیکھنے کا سلسلہ ہمارا شروع رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج قرآن کریم کہ جن آیات مبارکہ کی جو آپ تلاوت سنیں گے، تو میں پڑھ رہا تھا تفسیر صراط الجنان کو، تو یہ مضمون مجھے بڑا خوبصورت ایک مضمون میرے سامنے آیا. میں چاہ رہا تھا یہ مضمون مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں. سب سے پہلے آپ سورہ شعراء کی 19واں پارہ ہے، 26ویں سورت ہے، اس کی چند آیات مبارکہ کی آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں.
اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. بولے، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا، مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے، اگر تمہیں حس یعنی شعور ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. بولے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت سورہ شعراء کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سننے والوں نے سنا ہے. اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مطلب ایک قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کیونکہ آپ کی قوم جو آپ کو جھٹلا رہی تھی تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین ایک ہے، ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے. تو یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں بڑا ایمان افروز بیان میں اس وقت آپ کے سامنے بڑھاتا ہوں. آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو ارشاد ہوا وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت نہ کی، تو آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تو نوح علیہ السلام نے کیا تم اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر و گناہوں کو ترک کر دو، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تمہیں مشہور ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے امانت دار ہونا جو تھا یہ ان کی قوم میں مشہور تھا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی امانت دار مشہور تھے نا. 25 سال کی عمر میں آپ کی امانت داری کا یہ شعرا تھا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دیا کہ آپ اس کی تجارت کریں، اور اس میں یہ تھا کہ اوروں سے مقابلے میں آپ کو دگنا نفع دینے کا کہا گیا تھا کیونکہ آپ کی امانت داری بڑی مشہور تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں امانت دار یعنی کاموں میں امین یہ آپ کی شہرت تھی. اور ظاہر جب ایک شخص امانت داری کے تو مشہور، جب میں تمہیں یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایمان لانے کے مطابق میں چونکہ امین ہوں اور امانت دار تمہیں مشہور ہوں تو میری بات مانو. مگر ان کی قوم نے ان کو بہت جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے. تو امانت داری یہ بڑی خوبصورت ایک ادا ہے، اور جس طرح نوح علیہ السلام امانت داری میں مشہور تھے اپنی قوم، اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری بھی، بلکہ امانت داری کے ساتھ ساتھ آپ کی دیانت داری بھی بڑی مانی جاتی تھی آپ کی قوم میں. اور اس طرح مطلب کہ آپ کا یہ ایک انداز ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے وقت عرب کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان میں حجر اسود نصب کرنے کی پر جھگڑا ہوا تھا، تو اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک زبردست فیصلہ فرمایا جسے انہوں نے قبول کر لیا. حالانکہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور اس قدر امانت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مشہور تھے کہ کفار مکہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کیفیت میں بھی آقا کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتبار تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان اس وقت بھی سرکار کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے. یہ امانت داری، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں انہیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا. یعنی یہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مندی چرا کے ناظرین، یہ ہمارے لیے کتنا زبردست یہ بیان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری بھی کس قدر آپ کی قوم میں مشہور تھی، اور آپ کو امانت ادا کرنے کا جو آپ نے امت کو ایک تعلیم دی، جو ایک تربیت ہوئی، اور آپ کو اس بات کا جو احساس آپ کا جو ہم تک پہنچا کہ انہی کو یہ کفار مکہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ اس وقت بھی ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کا اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے تحفے امانت داری اور دیانت داری کی نعمت بھی عطا فرمائے. تو ایسا کوئی ذہن بنائیں, کیونکہ دیکھیں قرآن کریم ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے, اور یہ واقعات اور اس طرح کے کئی مدنی پھول جب ہمیں ملتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بے انتہا سبق ہوتا ہے. اور اسپیشلی میں یہ عرض کروں گا کہ جو مبلغین ہوتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی امانت داری اور ایمانداری کا جو وصف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں, لوگ آپ پر اعتماد کریں. جب ان کو پتا ہوگا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ غلط بیانی نہیں کرتے, تو آپ کی بات سنیں گے, مانیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اس کے بعد جو کچھ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم میں بات چیت ہوئی, انشاءاللہ اس کا میں بیان کرتا ہوں. کچھ کالز لے لیتے ہیں.
عمران بھائی, ایک بڑے اہم پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں مدنی پھول کہ عمران بھائی, قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا ماحول یہی سکھاتا ہے کہ ہم با ادب رہیں, با عمل رہیں, لیکن لوگ قرآن و حدیث سنا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور بعد میں کچھ کا کچھ نکلتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن و حدیث سنا کر اپنی طرف بلا کر لوگوں کا دین بھی چھین لیتے ہیں, ایمان کی کیفیات بھی لے لیتے ہیں. تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمیں کتنا علم قرآن کا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بہکاوے میں نہ آئیں اور اہدنا الصراط المستقیم کی برکتیں لوٹتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں اس میں ضروری یہ ہے کہ ہماری صحبت ہی, کہ آپ کا جو سوال ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث سنا کر بہکاتے ہیں, تو ہم ایسو کے ساتھ وابستہ کیوں رہیں, ایسو کے ساتھ اٹھے بیٹھے کیوں, ہم ایسو کی بات سنیں کیوں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتا لگے کہ یہ ہمیں بہکا دے گا. آپ کہیں گے ہمیں پتا نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ عموماً ہمارے تعلقات جن کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے, جن کے پاس آنا جانا ہوتا ہے, ان کے متعلق ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے کون, کہاں سے, مطلب یوں سمجھے گا کہ میں جرنل بات کروں تو ایک ایک کا ڈاکخانہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈاکخانہ کیا, اس کا پوسٹ آفس کون سا ہے, کہاں سے اس کو میل آتی ہے, کہاں سے اس کو لیٹر آتا ہے, کہاں سے اس کی ڈاک آتی ہے. تو عموماً اس طرح کی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صحبت میں رہیں گے تو یہ ملے گا, اس صحبت میں رہیں گے تو یہ ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کا جو ارشاد ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو, سچوں کے ساتھ جڑے رہو, سچوں کی صحبت اختیار کرو, اچھوں کی صحبت اختیار کرو. تو الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا, ماشاء اللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول کی صحبتیں عام ہیں, انہیں صحبتوں میں ایک صحبت دعوت اسلامی والوں کی بھی ہے الحمدللہ. تو اس صحبت کو اختیار کرے, بد مذہبوں سے, بے دینوں سے دور رہیں, غیر مسلموں کی اس طرح کی باتیں سننے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کوئی کان میں ایسی بات چلی جائے جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے. یعنی لوگوں کی باتیں کانوں میں کتنا اثر ڈالتی ہیں, اس کو آپ اس بات سے سمجھے کہ کسی ایک مشہور فلسفر کے بارے میں یا کسی ایک فرد کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں بھی ہو تو یاد نہیں, مطلب کسی کے بارے میں, کہ میں نے سنا تھا کہ وہ گھوڑا گاڑی چلانے والوں سے بات نہیں کرتا تھا, اس کی باتیں نہیں سنتا تھا, کیونکہ اس کی کانوں میں ان کی بات نہ آ جائے, کیونکہ عموماً ان کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رف ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز میرے کانوں میں جائے اور میری زبان سے بھی وہ لفظ نکالنا شروع ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی بعض ورڈنگ ہوتی ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, ان کے ڈائلگ سنتے ہیں, اور ان میں عجیب و غریب قسم کی ورڈنگز آتی ہیں, عجیب و غریب قسم کے اس میں سینٹینسز آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں, لوگوں کی زبان پہ نئے نئے لفظ آ جاتے ہیں. تو بھائی ایک لفظ کہاں سے آ گیا, بھائی فلاں فلم میں فلاں ہیرو نے فلاں نے یہ لفظ بولا ہے, تو ہماری زبان پر چڑھ جاتا. تو عموماً لفظ زبان پر چڑھ جاتے, جو سنتے ہیں وہ کانوں اور دماغوں میں باتیں بیٹھتی ہیں. ہم کو ضرورت کیا کہ ہم کسی کی بات سنیں. مجھے یاد پڑتا امام ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ دو بد مذہب آپ کے پاس آئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے, اپنے کانوں میں آپ نے انگلیاں ڈالنی اور انگلیاں ڈال تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو قرآن سنا رہے ہیں. کہا تم بد مذہب ہو, تم قرآن سناتے سنا دے کیا سنا دو, مجھے کیا پتا, اور میرے دماغ اور دل کے اندر ہوا بیٹھ جائے. تو یوں مطلب کہ اپنے آپ کو بد مذہبیت سے, لا دینیت سے, گمراہیت سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم مارکیٹ کے اندر پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی فروڈیا ہے, اس کے پاس جاتے نہیں ہے, چائے تک بھی نہیں ہے, پتہ نہیں چائے میں کیا ڈال کے پلا دے گا. تو اپنی دنیا کے لیے اتنی ہم کیئر کرتے ہیں, ہمیں نوٹوں کی تمیز ہو جاتی ہے, ہمیں پتا چل جائے گا آج کل مارکیٹ کے اندر نقلی نوٹ آ گئے ہیں تو نوٹ لینے والا کتنا محتاط ہو جاتا ہے, مشینیں رکھ لیتا ہے, چار آدمی کو بھیجتا ہے یا دیکھو نوٹ نقلی تو نہیں ہے. تو جب پتا چل جاتا ہے ہمیں کہ یہاں مال نقلی آ رہا ہے یا نوٹ نقلی آ رہی ہے یا یہ بندہ فراڈی ہے, یہ چیٹر ہے, ہم نہ اس سے کاروبار کرتے ہیں, نہ کام کاج کرتے ہیں, نہ اس کے ساتھ ہم کو کنسرن کرتے ہیں, ایون کو اچھے سے اچھا مال بھی دیتا تب بھی نہیں لیتے نا, دیتے کاروبار کرنا ہی نہیں ہے تو آدمی صحیح نہیں ہے. وہ مطلب سستا بھی دیتا ہے نا, نفے والا دیتا تب بھی ہم اسے کاروبار نہیں کرتے, تو آدمی صحیح نہیں ہے. جب دنیا کے معاملے میں جب ایک آدمی صحیح نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کوئی واسطہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو دین کے معاملے میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. تو یہ کہ سنو سب کی کرو اپنی, یہ نہیں ہے, سب کی سننی نہیں ہوتی, صرف اسی کی سننی ہوتی ہے جس کا سننا ہمارے دل میں اور ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھائے, اس کی صحبت میں رہیں کہ جس کے ساتھ بیٹھیں تو اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو, صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ ہو, انبیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو, اور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اس کی محبت اور بڑھے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق بڑھے. مزید یہ کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, اگر ہم نے قرآن کریم خود صحیح طور پر پڑھا ہے تو کیسے کوئی آ کر بتا دے گا بھائی ہاں قرآن میں دیکھ لو, اب اس کو پوچھو تو میں قرآن میں کہاں دیکھیں, اچھا دکھاؤ, ایسی بڑی تعداد آپ کو ملے گی قرآن میں لکھا ہے, بھائی کہاں لکھا ہے قرآن میں بتائیے, لکھا ہے نا کہاں لکھا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح, حوالہ اس کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نے بھی کسی سے سنا ہوگا, تو پوچھ تو لیں. ایک شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا رب یہ فرماتا ہے, تو بھائی میرے رب نے کہاں فرمایا, مطلب میں تو رب کے کلام پر ایمان لانے والا آدمی ہوں, کہاں بتائیں تو صحیح کہاں ہے رب کا یہ فرمان, نہیں نہیں نبی پاک نے فرمایا, تو بھائی کہاں فرمایا, کو حوالہ تو دو, کوئی کتاب کا حوالہ ہوگا, کوئی صفحے کا حوالہ ہوگا, کوئی جیل کا حوالہ ہوگا, کوئی تو ایویڈینس ہوگا, کچھ بھی نہیں. تو اس طرح آپ جب سامنے کوشچن کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کو بریک لگے گا اور وہ آئندہ بات کرنے سے پہلے سوچے گا کہ پھر کو پوچھنے والا آ گیا, تو کس آیت میں چلے آیت سنا دیں, اچھا آیت نہیں آتی ترجمہ سنائے تو ترجمہ بھی کیسے سنیں, پھر وہ آیت کریمہ وہ ترجمہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے, دعوت اسلامی کا یہ جو قرآن کریم ہے میں مشورہ دیتا ہوں اس کو بالکل آپ سافٹ ویئر میں رکھ لیں, بلکہ الحمدللہ صراط الجنان کی 200 جلدیں میرے پاس موبائل میں بند محفوظ ہیں الحمدللہ رب العالمین. یعنی اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کے فلاں جگہ پر دیکھو یہ چیز لکھی ہوئی ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو میں تو ایسا ایک بات کر رہا ہوں, میں تو فوراً کون سا پارا بتایا, اچھا فلاں, اچھا کون سی آیت بتائی, اچھا فلاں, اچھا میں نے پارا بھی نکال لی, آیت بھی نکال لی, سورت بھی نکال لی, اور میں دیکھ بھی لوں گا کہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے, پتا چل جائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی دور کر دوں, دیکھو بھائی یہ آیت کریمہ کہتے تو یہ لکھا ہوا ہے تمہیں کس نے سمجھا دیا. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کو میں ابھی تو مطلب کوئی پرابلم بھی کوئی نہیں ہے. جب آپ موبائل کے ذریعے کسی ملک کا ویدر معلوم کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت اس کا ترجمہ تفسیر معلوم نہیں کر سکتے, بیٹھے بیٹھے ملک کی کرنسی اور کرنسی کے ریٹ اور اس کے ریٹ اور اس کے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں, دنیا بھر کی مطلب کہ وہ آن لائن پرچیزنگ اور سیلنگ کے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں, کون سی کمپنی سستا دے رہی ہے, کون سے ملک سے سستا مل رہا ہے, کون سے ملک میں کیسا مل رہا ہے, کون سا فرسٹ آئٹم دے رہا ہے, کون سا سیکنڈ آئٹم دے رہا ہے, دنیا بھر کی چیزیں آپ اپنے موبائل فون پہ بیٹھ کر ٹھاٹا ٹاٹا کر کے معلوم کر سکتے ہیں. تو میں تو آپ کو پراپر ایڈریس بتا رہا ہوں, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پراپر ایڈریس دے رہا ہوں, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ, اس پر جائیں اور اس پر جا کر قرآن کریم کی تفسیر کو آپ کلک کریں یا موبائل فون میں سیو کر لیں, دارالفتا اہل سنت میں کوشچن دے دیں, پراپر ایڈریس دے رہا ہوں آپ کو, کوئی آپ کو آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لکھ دیں, ای میل کر دیں, آپ اپنا کوشچن ڈال دیں, سوال ڈال دیں, یا قرآن کریم کی تفسیر آیت کے مبارکہ کو دیکھ لیں, تفسیر دیکھ لیں, خزار عرفان میں تفسیر دیکھ لیں, ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے نا, میں تو آپ کو عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں بھی تفسیر صراط الجنان روز کے 2-3 صفحے پڑھیں نا, آپ کے مدنی منع مدنی منیا اور جو بھی گھر کے افراد ہیں بے پردگی نہ ہو، فیضان سنت کا درس بھی دیں، اور روزانہ بیٹھ کر والد صاحب اللہ توفیق دے یا والدہ جن کو اردو پڑھنے آتی ہے وہ اس کو شروع کریں انشاءاللہ تعالی. میرا سلسلہ تو بیسیکلی تو اردو ویورز کے لیے، تو یہاں بھی مطلب کہ پاسبلٹی ہے، اردو پڑھنے والے ہیں. ہمارے وقار بھائی ہیں یہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، ان کی والد والدہ بچے یہ سب کے سب یہ آن لائن میں پڑھتے ہیں، خود آپ بھی آن لائن میں آٹھویں پارے پر پہنچ گئے ہیں آپ ماشاء اللہ، یہ آن لائن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ آٹھویں پارے پر.
تقریباً فیملی آن لائن پڑھتی ہے، شاپ پہ مدرسہ لگاتا ہوں بارہ اسلامی بھائی،
یہ ہمارے شاپ پر اپنے شاپ پر مدرسۃ المدینہ بالیگان قائم کرتے ہیں جن میں بارہ اسلامی بھائی ان کے پاس شاپ پہ ان کے پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اگر آپ دیکھیں ہمارے منصور بھائی، ان کا بیسیکلی ان کا تعلق بنگلور ہند سے ہے، اور یہ ان کی پوری فیملی آن لائن پڑھ رہی ہے، تقریباً فیملی آن لائن پڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بھی صوفی نگر میں ہماری ملاقات بھی، وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں آن لائن، ٹو اینڈ ہاف ایئر الحمد للہ. اور آپ بھی تو میرا خیال ہے درس نظامی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟
کر رہا تھا،
ابھی بریک آ گیا، ابھی بیچ میں تھوڑا سبق ہو لے تو رہے تھے آن لائن.
دوسرا کورس کر رہے ہیں
ماشاء اللہ. تو اب چونکہ فرض علوم کورس کر رہے ہیں، تو یوں مطلب کہ دنیا بھر میں جہاں آپ ہیں آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن ایڈمیشن لے لیں، اور ایڈمیشن لینے کے اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں الحمد للہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا فیضان بٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. نیٹ کے ذریعے لوگ کیا کیا تباہیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کو دعوت اسلامی نیٹ فیسلٹی دے کر جنت کی طرف بڑھا رہی ہے الحمد للہ، اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمت ہے. تو یوں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، سب کو آپ قرآن کریم کا درس دیں. یہ ان کو پتا تو کہ اللہ ہمارے رب کریم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے. تو صراط الجنان یہ 10 volume 10 جلدیں اپنے گھر میں رکھیں اور اس کا درس شروع رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ میرے رب کا کلام نگرانی شورا ساؤتھ افریقہ سے کر رہے ہیں، دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے. نگرانی شورا آپ ساؤتھ افریقہ سے ہند کاشی پور آ جائیے. ماشاء اللہ آن لائن مدرسۃ المدینہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں، جزاک اللہ خیرا. ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے، آمین.
ماشاء اللہ، کاشی پور سے ہمارے مدنی منی نے ہمیں کال کی کہ میں ساؤتھ افریقہ سیدھا ہند آ جاؤں، بغیر ویزے کے کیسے آ جاؤں، یہاں بھی ویزے کے ساتھ ہی آتا ہوں. تو ایک وقت آئے گا اللہ نے چاہا تو، میری نیت ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ویزا لے کر آپ کے ہند آؤں، اور وہاں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی، اجتماعات کرنے کی، مدنی مشورے کرنے کی سعادت پاؤں انشاءاللہ. اس وجہ ماشاء اللہ آپ کے یہاں بھی آن لائن کا سلسلہ ہے، اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے سنی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے امانت دار ہونے، دیانت دار ہونے کا جو بیان ہوا، اور اس کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت پاک کے چند مدنی پھول نے بیان کیے. اگر اس میں آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 111 میں، تو کفار بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں، یعنی کہ گھٹیا لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے. یہ مطلب آپ کی قوم نے ان کفار کا لفظ تو نہیں ہے، آپ کی قوم نے آپ کو یہ جواب دیا تو کہ ہم تم پر ایمان لے آئے حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے. یہ بات انہوں نے غرور کے طور پر کی، تکبر کے طور پر کی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا. اور اس میں وہ اپنی مطلب کہ وہ انسرٹ فیل کرتے تھے کہ ہاؤ کین وی سیٹ وتھ دیئر پوئر پیپلز، تو وہ انسرٹ فیل کرتے تھے، اور یہ تکبر کے طور پر یہ کرتے تھے کیا تکبر کو انگلش میں کہتے ہیں پرائڈ فیل کرتے تھے. تو اب یہ اسی لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے. تو کمینوں گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور جو پیشہ ور جو عام چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں وہ ان کے یہاں مراد تھے. اور اگر ہم اس پر تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو وہ انہیں مطلب گٹیا اس حوالے سمجھتے تھے کہ یہ غریب لوگ تھے. تو مالداری اصل میں دینی مالداری ہے, جو مالداری ہے وہ دینی مالداری ہے, اور نسب دراصل تقوی کا نسب ہے. یعنی جس کا تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ افضل ہے, جس کے پاس دینی زیادہ سعادت ہے وہ زیادہ اس میں مالداری کے حوالے سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ دین و پرہیزگاری ہے. چنانچہ جس کے پاس دولت کا انبار ہے لیکن دین و پرہیزگاری نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں, اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا عزت دار شمار کیا جاتا ہو, اسی طرح جو شخص غریب ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عزت والا ہے, اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہ کیا جاتا ہو, اسے کمتر حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہو, مگر اللہ کے نزدیک ایسا شخص بڑا عزت والا ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ بہت بنیادی یہاں پر ہمیں مدنی پھول ملا, اور اس میں اگر ہم چند حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھنا اور ہمارے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے, تمہارے والد ایک ہیں, سن لو کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. اور غریب پرہیزگار مسلمان کی قدر و قیمت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کے لوگ دروازوں سے دھکے دے دیتے ہیں, دھتکار دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کی قسم پوری فرماتا ہے. اب افسوس کی بات تو یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے بعد دولت کی کثرت ہوتی ہے. وہ خوب مال و دولت ہو, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, عہدہ ہے, منصب ہے, اگر جس نے یہ مال سود سے کمایا ہو, رشوتوں سے کمایا ہو, طرح طرح کے حرام ذرائع سے کمایا ہو, اور مطلب کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا ہو, امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ڈنڈیاں مار کر اس نے یہ مال کمایا ہو, اور مطلب لوگوں کو خون نوچ نوچ کر اور ناجائز طریقے سے ان کو نچوڑ نچوڑ کر اس نے مطلب اپنی مال و دولت کا انبار کھڑا کیا ہو, نہ جانے کتنی اس نے اس میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں, لیکن چونکہ اس کے بعد مال ہے, اس کے بعد دولت ہے, اس کے بعد شہرت ہے, اس کے بعد منصب ہے, اس کا ایک اسٹیٹس ہے, ہمارے معاشرے میں انہیں عزت دی جاتی ہے. آپ کہیں گے کیا امیر آدمی کو عزت نہیں دینی چاہیے؟ میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے, جو شخص محنت مزدوری کر کے طرح طرح کے مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو اسے لوگ کہاں عزت دیتے ہیں, یہ بتائیے. آپ بتائیں, ایک عام آدمی, ایک عام مزدور آتا ہے اس کو لوگ کتنی عزت دیتے ہیں؟ آپ گھر کے اندر دیکھ لیں, مثال کے طور پر بھانجے نے اپنے گھر میں دعوت رکھی ہے, بھانجے نے اپنے گھر میں دعوت رکھی ہے, اس کے چار ماموں ہیں, چار ماموں آئے, ایک ماموں بالکل غریب بیچارہ, غریب سے غریب, بالکل غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے, وہ ٹیکسی چلاتا ہے بیچارہ یا رکشہ چلاتا ہے ماموں, اور دعوت میں رکشہ ٹیکسی اپنی پارک کر کے کھڑی کر کے اوپر چڑھائے, دوسرا مامو باقاعدہ وہ بڑی عالیشان گاڑی کے اندر اور بڑی مالداری اور دولت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے بچے بھی بڑے، اس نے قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں. اب بتائیے کہ بانجا اٹھ کر پہلے غریب مامو اور پیسے والا مامو، ان دونوں کا جب استقبال کرے گا آٹومیٹیکلی ڈفرینس آپ کے سامنے آ جائے گا، آئے گا نہیں آئے گا، آٹومیٹیکلی ڈفرینس آپ کے سامنے آ جائے گا. غریب مامو آؤ مامو آؤ، آؤ مامو کیا یار اتنی دیر کر دی، وہ یہی بولے گا اتنی دیر کر دی. جو پیسے والا مامو آئے گا، آئیے آئیے مامو جان آئیے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، راستہ تو مل گیا. جی مامو جب بڑے آپ ٹائم پر آئے، آپ ٹائم پر آئے. وہ غریب دیر سے آیا تھا، یہ ٹائم پر آیا ہے. یہ فرق، حالانکہ دونوں مامو ہیں، دونوں خونی رشتے ہیں، دونوں زبیلہ رحم ہیں. اسی طرح سگے بھائیوں میں لوگ فرق کر دیتے ہیں، اگر غریب بھائی ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، امیر بھائی ہے تو امیر بھائی ہو، پھر وہ امیر بھائی بھی اگر فیملی کو اسپونسر بھی کرتا ہو تو خالی امیر بھائی نہیں، اس کی پوری فیملی ہم کو آنکھوں کا تارا بنی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری فیملیوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف دولت معیار بنتا ہے، نہیں بنتا. دولت نہیں، اگر کوئی ہمارا کوئی رشتے دار ہی گھر پر آ جاتا ہے اور اس کو منصب کو ملا ہوا ہے تو بھی اس کی عزت ہم دوسرے رشتے داروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں. ہاں تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ الگ ہے نا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عزت حاصل ہے. اس کو عزت دینا اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ ہم اگر اس متقی اور پرہیزگار اور نیک شخص کو جو عزت دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو عزت دے رہے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، اور اسے عزت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس کے پاس موجود ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے یہاں جو غریبوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے پیشوں کو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسا پیشہ کماتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ فرماتے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں. دونوں نے کہا نا کہ تو آپ کے پاس آپ پر تو یہ لوگ ایمان لائیں، آپ فرماتے میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، تو میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. تو بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا ان کو. تو یہ اس پر مجھے یہاں جو چند حدیثیں بیان کی ہیں ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے، یہ حدیثیں پڑھیں تو ہو سکتا ہے شاید ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہو جائے. یہ غریبوں سے محبت کرنی کے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، غریبوں سے اللہ تعالیٰ ملنا ہو، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا، اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو فرمایا مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے.
سبحان اللہ.
پھر فرمایا عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو. اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دین تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو، آئے ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بہت پیارے مدنی پھول تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پاک کا یہاں بیان ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تفسیر سیرت الجنان میں مفتی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں بیان کی، اور کچھ حدیثیں آپ تک پہنچانے کی یہیں سے میں نے کوشش کی ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چند کالز لیتے ہیں.
محمد ارشد عطاری ضیاء کوٹ بھڑت سے عرض کر رہا ہوں. یہ سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ ہمارے لیے انتہائی مفید اور بھرپور معلومات کا خزانہ ہے. اے کاش کہ ہر عاشق رسول ہر مسلمان اس بہتے دریا سے فیضیاب ہوا کرے. پیارے پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی آپ سے ایک دفعہ ایک آیت قرآن کی ایک آیت ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ اس کا مفہوم اور اس کا پس منظر کچھ سنا تھا جو ذہن نشین نہیں رہا, تو براہ کرم یہ دوبارہ اس کا پس منظر بھی اور اس کا معنی بھی سنا دیجئے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے. حوصلہ افزائی بھی آپ نے فرمائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سلسلے کی بھی تعریف کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور آپ قرآن کریم کی آیت اس کا مفہوم دوبارہ سننا چاہتے ہیں, یہ مجھے بھی بہت پسند ہے یہ آیت. اور اس کا یہ مفہوم یہ ہے, یا ایتہ النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس. نفس کی جو تین اقسام خاص بیان کی گئی ہیں, نفس امارہ جو گناہوں پر اکساتی ہے, نفس لوامہ جو اگر گناہ ہو جائیں تو جو اس نفس کا حامل ہوتا ہے, جو اس نفس کو پایا ہوا ہوتا ہے, اس پر اس کو ملامت آتی ہے, افسوس ہوتا ہے, وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو پھر تیسرا درجہ نفس کا, نفس مطمئنہ, یہ اعلیٰ درجے کی نفس ہے. اور نفس کے متعلق فلسفہ یہ کہ نفس میں تغیر ہے, چینج, نفس چینجیبل. اس پر ریاضت اور مجاہدے اور کوششیں کریں تو یہ بدلتی رہتی ہے, آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی نیکی اور پرہیزگاری میں. شروع میں یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے, آہستہ آہستہ جب آپ اس پر بھوک کا وزن ڈالیں گے, ریاضت کرتے رہیں گے, پھر اس سے جس چیز کا عادی بنائیں گے وہ چیز کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک نفس کا ایک موٹا سا ایک میں نے فلسفہ بیان کیا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ, یہ بڑی اعلیٰ درجے کی نفس ہے. تو قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایتہ النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, ارجعی الی ربک, لوٹ آ اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی, داخل ہو جا میری جنت میں. اور یہ آیت کریمہ یوں مجھے بہت یاد رہ گئی. ہمارے استاد صاحب مفتی امین صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آیت کریمہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کتنی خوبصورت آیت ہے, اے مطمئن نفس لوٹا اپنے رب کی طرف. اس حال میں خلاصہ عرض کے, اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ آیت کتنی پیاری ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. صدیق اکبر نے عرض کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو فرشتے یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. جب ہم بھی دنیا سے رخصت ہوں, کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو, کاش کاش یہ بھی کیسے کہوں گے چھوٹا منہ بری بات، منہ ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت، اس رب کی رحمت سے سوال ہمیں بھی ایسا مقدر نصیب کر دے، ایسا مقدر عطا ہو جب ہم بھی دنیا سے جائیں اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، روح قبض ہونے سے پہلے پہلے ہم جنت میں اپنا مقام دیکھ لیں. کاش صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
آپ ساتھ افریقہ میں تشریف لائے، بہت خوش ہوئی ہے آپ کے آمد مرحبا. اب بہت فرمائیے اللہ عز و جل مجھے اور میرے بھائیوں کو بعمل حافظ قرآن.
آمین. جی میں آپ کے جونس برگ سے ہوتا ہوا ہی لوڈیم پریٹوریا پہنچا ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ سب بھائیوں کو عالم بعمل بنائے، آپ کے پورے گھر بار پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے ماشاءاللہ. جی کال چلائیے.
نگران شورا آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت اچھا ہے، ہم سب گھر والے دیکھ رہے ہیں. میں اجوا تاریہ دار المدینہ کلاس ون میں پڑھتی ہوں.
آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر بار پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے ماشاء اللہ. جی کھول چلائیے.
چھتیس گڑھ صوبہ سے جگدل پور شہر سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر میں مدنی ماحول کے تعلق سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیے جاتے ہیں. اب ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے انداز پر دار گھر میں مدنی ماحول، یعنی سنت برا مدنی ماحول، نیکیوں برا مدنی ماحول، اور سنتوں کی تربیت بھرا مدنی ماحول، یوں مطلب کہ ایک مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور محبت اور پیار اتفاق بھرا مدنی ماحول بھی بن جائے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ 19 مدنی پھول لے لیں، پھر گھر میں در شروع کر دیں آپ، ایک بھی بیٹھے نا اس کو بھی در سنا شروع کریں، اور ڈانٹ ڈپٹ غصہ چیچڑے پن سے اپنے آپ کو بچائیں، اور مدنی چینل چلاتے رہیں انشاءاللہ مدنی ماحول کی برکت اللہ نے چاہ تو نصیب ہوں گی. اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے چاہ تو پھر حاضری دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.